وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہارے لونڈی غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. لونڈی غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کی بہت سی مثالیں ہمیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں. آج کے دور میں اگرچہ غلام تو نہیں پائے جاتے، لیکن ہمارے نوکر چاکر اسی زمن میں آتے ہیں. تو جب میں غلاموں کے حقوق کی بات کروں گی تو آپ اس آیت اور ان احادیث پر عمل کرنے کے لیے اپنے ذہن میں اپنے نوکر رکھ لیجیے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے اور فلاں، فلاں یعنی حضرت بلال آزاد حبشی غلام، ان کے درمیان سخت علامی ہو گئی انسان سے، تو میں نے اسے ماں کی یاد دلائی. یہ کیا کہا؟ اے کالی ماں کے بیٹے. تو انہوں نے یعنی بلال نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر تم ایسے انسان ہو جس میں جاہلیت ہے، یعنی کوئی پڑھا لکھا سمجھدار شخص ایسی بات نہیں کر سکتا، یہ جاہلیت کی علامت. میں نے کہا اتنی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود بھی باقی ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی باقی ہے. اس نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بعض وقت انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے اس چیز سے، نہیں میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں تو میرے اندر نہیں یہ ہو سکتا، غلطی کو ماننا بھی ایک مشکل کام. فرمایا ہاں یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے تحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کچھ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، ایسا کام کرنے کو نہ کرے جو اس پر بھاری ہو یعنی اسے مشکل بنا ڈالے، اور اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود اس کی مدد بھی کرے، یعنی اسے اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے، ساتھ مل جائے اس کے کام میں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گالیاں دینا جاہلیت کے دور میں رہنا ہے. رات کے 11:30 سے ایک فون آیا، تو ایک خاتون بول رہی تھی سعودی عرب سے، کہنے لگی کہ مجھے فوری طور پر ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر نے مجھے ایسا اور ایسا لفظ کہا، کیا اس سے مجھے طلاق ہوئی ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے قریبی کسی عالم سے پوچھ لیں. کہنے لگی نہیں آپ ہی سے پوچھنا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ آپ یقین کریں، کہنے لگی میں نے اس کی والدہ کو گالی دی تھی، شوہر کی ماں کو گالی دی تھی، تو اس پر وہ بہت غصے میں ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ، آپ نے گالی کیوں دی تھی؟ آپ خود سوچیں کہ بچہ کا سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بھی جھگڑ ہو سکتی ہے، یعنی ان چیزوں کا انسان تصور نہیں کر سکتا، کتنا بھی کسی کا غصہ ہو لیکن اس سوچ میں زبان کھل کیسے سکتی ہے. اور پھر چلے اپنے برابر والے کو کچھ برا بلا انسان کہہ لے، چھوٹے کو کہہ لے، اس شخص کو جو ماں کے درجے میں ہے، پھر ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ماں کو تو گالیاں نہیں سن سکتا، وہ تو پھر آخری درجے پہ ہی کرے گا کچھ جو کرنا ہوگا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غلام پر تہمت لگائے، یعنی کوئی الزام لگا دے، حالانکہ وہ اس چیز سے بڑی ہو جو اس نے تہمت لگائی ہو، تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نوکروں پر بھی الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا قیامت کے دن بھگتنا ہوگی کوڑوں کی شکل میں. دنیا میں تو ظاہر ہے کون پکڑے گا بےچارے، وہ تو پکڑ نہیں سکتے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، گھر میں چوری ہو تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھر میں چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے جن کو پکڑا جاتا ہے یا مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے وہ عموماً بےچارے نوکر ہوتے ہیں، ہاں انہوں نے کیا ہو یا نہ. بعض وقت وہ اپنی لائیوی کی وجہ سے ایسا کرتے بھی ہیں، تو ایسے معاملے میں بھی کسی کو کمزور سمجھ کے اس پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے تو یہ الفاظ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کس پہ الزام لگا رہے ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہیں غلط بات کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اور اگر کھانا کم ہو تو بھی اسے لقمے دو لقمے دے دے، کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھی طرح تعلیم دے اور اچھی طرح ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ نانی کے ساتھ نکاح کے بغیر تعلق ہوتا ہے نا ملک یمین کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کا مالک بنتا ہے. نانی سے شادی کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت وقت کسی شخص کی ملکیت میں اس کو دیتی ہے. تو باپ جیسے اپنی بیٹی کو ولی بن کر کسی کی ملکیت میں دیتا ہے نکاح کے ذریعے، تو یہ بھی ایک طرح سے ملکیت ہوتی ہے. نکاح کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک قانون ہے، یہاں ملکیت کا قانون ہے، اس لیے دونوں کا سٹیٹس فرق ہوگا. تو یہاں کیا ہے کہ اگر کسی کو اس کی ملکیت میں کچھ دیا گیا، پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا اور پھر اسے شادی کی، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ارے خاص غلاموں کے بارے میں بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے غلام کو عبدی اور لونڈی کو امتی نہ کہے. عبد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بندہ. اگرچہ عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، لیکن یہ اب اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہے، مالک اور غلام کے درمیان یہ تعلق نہیں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں. بلکہ یوں کہو، میرا خادم اور میری خادمہ اور میرا بچہ اور میری بچی، یعنی اتنے پیار سے بلانے کا حکم ہے. اب ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کس انداز سے بلاتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود جان لو. میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا. جب کہنے والا قریب آیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یوں کہہ رہے تھے، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت کی وجہ سے کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا. پھر آپ نے فرمایا، ابو مسعود خوب سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر ہے، اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے. چنانچہ میں نے کہا کہ آج کے بعد کبھی غلام کو نہ ماروں گا. ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کی خاطر آزاد ہے. آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے، یعنی اس غلام کو اب آزاد نہ کرتے جس سے تم یہ ظلم ڈھا چکے ہو، تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو بغیر کسی قصور کے حد لگائے یا تمانچہ مارے، یعنی تھپڑ بھی لگائے بغیر قصور کے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، یعنی اتنا بڑا صدقہ اس کے عوض کرے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ کیونکہ نا سمجھ ہوتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، بہت اریٹیٹ کرتے ہیں، بہت غصہ دلاتے ہیں. آپ خاموش رہے. اس نے اپنی بات دہرائی تو بھی آپ خاموش رہے. تیسری بات جب یہی بات پوچھی تو آپ نے فرمایا، خادم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کرو. خادم کو ہر دن میں 70 دفعہ معاف کرو، کیونکہ وہ بےچارے 70 غلطیاں تو کریں گے دن میں. کیونکہ جب بھی میں کبھی کسی کو کہتی ہوں نا کہ نوکروں سے اچھا سلوک کرو، تو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ کتنا تنگ کرتے، ان کو جب تک ڈانٹے نہیں، ان کو جب تک ایسا ایسا نہیں کہے، یہ کام نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے، جیسے ہمارے یہاں بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو بیچ ڈالتے ہیں، تو جو شخص کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے، قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف استغاثہ کروں گا. جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کو مختلف صحابہ کے گھروں میں بانٹ دیا تھا اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا، استوصوا بالاسارى خيرا، یعنی ان قیدیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. انہیں قیدیوں میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جس انصاری کے گھر میں رکھا گیا، وہ خود تو کھجوریں کھاتے لیکن مجھے صبح شام روٹی کھلاتے. یاد رکھیے کہ وہاں پر گندم نہیں اگتی تھی، گندم امپورٹ کرتے تھے، کھجور لوکل پیداوار تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے غلام کو یا خادم کو امپورٹڈ سیریل کھلائیں اور خود کوئی لوکل پھل کھا کے گزارا کریں، کر سکتے ہیں. اور یہ قیدی کون تھے؟ جو کافر تھے، دشمن تھے، جنگ کرنے آئے تھے، جنگ بدر میں جو پکڑے گئے تھے. کیا احسان کی خوبصورت شکل ہے. ہم لوگوں کا یہ ضرب اور حوصلہ نہیں، یہی وجہ کہ اسلام پھیلنے کی بجائے سکڑ گیا ہے، کیونکہ کوئی نمونہ ہی نہیں، کوئی اخلاق ہی نہیں. معاویہ بن حکم اسلمی سے روایت ہے کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن میں وہاں آ نکلا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لیے جا رہا تھا. میں بھی آخر انسان ہوں، مجھ کو بھی ایسے غصہ آتا ہے جیسے دوسروں کو. میں نے اس کو تمانشا مار دی، یعنی وہ بکریاں چرا رہی تھی تو خیال نہیں کیا، ایک بھیڑیا بکری کو لے جا رہا تھا، تمانشا مارا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے میرے اس فعل کو بہت بڑا جرم سمجھا. میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ. میں اسے آپ کے پاس لے کر گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر. پھر آپ نے پوچھا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی، آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. پیچھے بھی ایک روایت میں ہے نا کہ ایک تماشا لگایا تو اس کے بس کیا کہا کہ اس کو تم آزاد کر دو. اسلام سے پہلے غلاموں کی بہت بدتر حالت تھی، اور اسلام نے آ کر انہیں اتنے حقوق دیے کہ وہ معاشرے کے معزز افراد بن گئے، معاشرے کا حصہ بن گئے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں عملی طور پہ کچھ فرق نہ رہا. غلاموں میں سے بہت سے فقہا اور محدث ہوئے ہیں، یعنی اتنا ان کو پڑھایا لکھایا کہ وہ معاشرے کے اعلیٰ ترین مقامات پہ پہنچے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا نکاح اپنی خوبی ذات حضرت زینب سے کیا، اگرچہ نہیں ان کا گزارا ہو سکا. اسی طرح اسامہ بن زید جو غلام کے بچے تھے، ان کو کئی بار سپہ سالار لشکر بنایا. سارے بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے ہوتے تھے اور وہ غلام کے بیٹے تھے، اس کے باوجود وہ لشکر کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا میرٹ کو سامنے رکھا جاتا تھا، انسان کو انسان ہونے کے ناطے دیکھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ وہ کس خاندان یا کس فیملی اور کس اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے. حضرت بلال کو جو کالے رنگ کے موٹے ہونٹوں والے تھے، یہ اس لیے ڈسکرپشن تھوڑی سی دی جا رہی ہے کیونکہ ہم بسا اوقات لوگوں کو صرف ان کی شکل و صورت کی بنا پر عزت دیتے ہیں. انہیں حضرت عمر سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے، انہیں غلام تھے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، لیکن حضرت عمر ان کو اپنا سردار کہتے تھے، سیدنا بلال. حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم کے متعلق فرمایا، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ نامزد کر دیتا، انہیں غلام جو آزاد کیے گئے ان کو خلیفہ بنا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر تم پر نقطہ غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو جب تک وہ تمہیں اللہ کے احکام کے مطابق چلاتا رہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. اسی طرح آپ دیکھیں تاریخ میں بہت سے مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو غلام تھے. محمود غزنوی جو مشہور فاتح ہند ہے، وہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. اسی طرح ہندوستان اور مصر میں غلاموں کے خاندان نے حکومت کی، خاندان غلامہ آپ نے سنا ہوگا. مغلوں کے ہند میں آمد سے پہلے خاندان غلامہ نے بہت عرصہ تک ہند کی حکومت کی. یعنی ہر قسم کا اعزاز غلاموں کو اسلام نے دیا، حکومت کا ہو یا سپہ سالار ہونے کا یا عالم اور فقی اور محدث ہونے کا، ہر اعتبار سے ان کو بہت اوپر اٹھایا. یہی اسلام کا وہ سوشل جسٹس تھا جس نے اسلام کو قوت بخشی. اچھا، اسی طرح ماں ملکت ایمان حکم میں جانور اور مویشیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ انسان ان کا بھی مالک ہوتا ہے، ان کو بھی خریدتا ہے. مثلا سواری کے لیے اونٹ گھوڑا وغیرہ، یا دودھ کے لیے بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ، یا انڈوں کے لیے مرغیاں وغیرہ جو لوگ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کے کھانے پینے کا آرام کا خیال رکھیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو اکڑ باز ہو، مختالا تکبر کرنے والا، فخورا فخر کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو مختال ہوں. مختال کس کو کہتے ہیں؟ مختال کا لفظ خیل سے نکلا ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اتراہ کے چلنا. گھوڑے کی چال کو ذرا ذہن میں لائے کیسے چلتا ہے. تو ایسا شخص جو گھوڑے جیسی چال چلے وہ وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اپنی پسند کا خیال گھر کیے ہوئے ہو, جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو. خیر ہی سے لفظ خیال بھی ہے, کیونکہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ ہوتا ہے یہ بھی دراصل انسان کا خیال ہی ہوتا ہے. خیالوں میں ہی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے, گھوڑے جیسی چال چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حقیقت میں بڑا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو. اور فخورا کا لفظ سے خیرے سے ہے, فخر کو کہتے ہیں, بڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قول یا فعل سے اس کا اظہار کرنا, اپنے منہ آپ یا میٹھو بننا, خود اپنی تعریف کرنا, چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو مختال اور فخور ہوں, جو خود کو دل میں بھی اچھا سمجھتے ہوں اور پھر صرف دل کی حد تک نہیں بلکہ پھٹ بھی پڑتے ہوں, اپنی زبان سے اپنی خوب تعریفیں کرتے ہوں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے اختتام پر جہاں بہت سے انسانوں کے حقوق اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا ذکر کیا گیا, اس کے اختتام پر یہ بات یوں فرمائی گئی, آیت کا اینڈ اس پر یوں ہو رہا ہے, انسان حقوق کی ادائیگی اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر عاجزی ہو, بندگی ہو. وَعْبُدُ اللَّهِ سے بات شروع ہو رہی ہے اور عبادت عبد سے ہے. جس بندے کے اندر یہ احساس ہو کہ میں تو خود اللہ کا غلام ہوں, میں تو خود کوئی چیز نہیں ہوں, وہی شخص دوسرے انسانوں کو انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں, جو لوگ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ جھک کے معاملہ نہیں کر سکتے, اور جب توازن نہیں ہوتی تو شکر گزاری بھی نہیں ہوتی. انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بھلائیوں اور خیر پر ان کا شکر گزار بھی ہو. جس شخص کو اپنی تعریف صحیح اور اپنے خیال صحیح فرصت نہیں, اس کے دل میں کم خیال آئے گا کہ وہ کسی اور کے بارے میں بھی سوچے کہ اس نے بھی کوئی احسان کیا ہے. جو اپنے آپ سے ہی باہر نہ نکل سکے, جو اپنے سے ہی توجہ ہٹا نہ سکے, جو اپنی بڑائی کے ہی گھمنڈ اور تکبر سے نہ نکل سکے, وہ پھر دوسروں کے لیے نہ تو بھلا سوچ سکتا ہے, نہ ان کی خیر چاہ سکتا ہے, اسے پھر نہ ان کی کوئی کامیابی خوبی اور بھلائی اچھی لگ سکتی ہے. ایسا شخص پھر بے شمار خرابیوں اور برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کم ظرف لوگوں کو دوست نہیں بناتا, ان کو پسند نہیں کرتا.